Tossir. سورة المؤمن. مکی سورت ہے، اس کے 9 رکوع، 85 آیات، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 1242 ہے، 1242، اور حروف 5213 ہے، 5213. اس سورت کا نام جو ہے وہ المومن، سورت غافر اور سورت طول، اس کے 3 نام بتائے جاتے ہیں. ایک ہے المومن، جو سورت المومن کی آیت نمبر 28 سے لیا گیا ہے، 28 آیت سے لیا گیا ہے. فقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور یہ وہ سورت ہے جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے. دوسرا اس کا نام جو ہے سورت غافر بھی ہے، غافر، معاف کرنے والا، پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا. تیسرا اس کا نام الطول ہے، الطول، جس کے معنی ہے فضل والا. صاحب فضل. سورت مومن کی خصوصیات اور فضائل. سورت المومن سے لے کر سورت احقاف تک 7 سورتیں ایسی ہیں جنہیں آل حامیم کہا جاتا ہے، یا حوامیم. ان سورتوں کے نام ہیں سورت المومن، سورت حامیم سجدہ، سورت الشورى، سورت زخرف، سورت دخان، سورت الجاسیہ اور سورت الاحقاف. ان 7 سورتوں کو جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آل حامیم دیباج القرآن ہے. عربی زبان میں دیباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور ریشمی کپڑا جو ہے اس سے مراد ہے زینت. تو یہ سورتیں جو ہیں زینت ہیں. یہ دیباج القرآن سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کی زینت ہے. مصر بن قدام فرماتے ہیں کہ ان کو عرائس کہا جاتا ہے. عروس جو ہے یہ دلہن کو کہتے ہیں، عرائس اس کی جمع ہے یعنی دلہنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے. قرآن کا خلاصہ آل حامیم ہے، یا فرمایا حوامیم. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اچانک آگے بڑھا تو روضات و مساط. روضات اور مساط سے مراد ایسے باغات ہیں جن کی زمین میں اگانے کا مادہ سب سے زیادہ ہے. باغ کے اندر بھی، جیسے باغ کے اندر وہ حصہ جو بہت ہی سرسبز ہو، شاداب ہو، اور جہاں بہت زیادہ پھول ہو اور سبزہ ہو، تو اس کو بھی روضہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے روضات ومسات ایسے باغات ملے جن کی زمین میں اگانے کا مادہ سب سے زیادہ ہے. ان کو دیکھ کر کہنے لگا, میں تو بارش کی پہلی ہی ہریائی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا, یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے. تو اس سے یہ کہا جائے گا, پہلی ہریائی اور سرسبزگی کی مثال عام قرآن کی مثال ہے. یعنی سورت الزمر تک آپ نے جو پڑھا تو اس سے مراد تو عام قرآن ہے, سورت الفاتحہ سے لے کر سورت الزمر تک. اور روضات اور مسات کی مثال قرآن میں سے آل حامیم یا حوامیم کی ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آل حامیم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے آل حامیم یا حوامیم کی فضیلت. سورت المومن بڑی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت ہے. جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس وقت خاص دو طرح کی باتیں مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درپیش تھی. نمبر ایک, اہل مکہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر الٹے سیدھے سوال اٹھاتے, طرح طرح کے الزامات لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں, لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے. تو یہ تھی ان کی چالیں اور یہ تھا ان کا وسوسوں کا جال جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بچھا رکھا تھا. اور دوسری خاص بات کیا تھی کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ, یہ بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے, مگر عین اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عقبہ بن ابی معیط کو ہٹا رہے تھے اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو پیاری بہنوں, یہ جو مکہ کے اندر مارکا جاری تھا حق اور باطل کا, اس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے, اقتدار والا ہے اور علیم بھی ہے, غافر الذنب بھی ہے, قابل التوب بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے اور ذی الطول ہے, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اسی کے پاس جو ہے وہ حساب کتاب کی حاضری کے لیے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے, حساب کتاب دینے کے لیے پیشی ہوگی. اور وہ لوگ جو کہ توحید کا, آخرت کا, قرآن کا اور رسول کا انکار کر رہے ہیں, وہ کسی غلط فہمی میں مت رہیں کہ اللہ جو ہے ان کو پکڑے گا نہیں یا انہیں پوچھے گا نہیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے. آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ تنزیل جو ہے इसके मानी है आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा एहतमाम के साथ कुरान का नजूल, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को बड़े एहतमाम से नाजिल किया है और लोगों को चाहिए कि कुरान मजीद की कदर करें, कुरान मजीद से हदायत हासिल करें और इस एहतमाम से नाजिल करदा कुरान के आगे झुक जाएं, इस पर अमल करें और इस नेमत पर शुक्र गुजार हों। तंजीलुल किताबी, तो ये किताब जो है ये बड़े एहतमाम से नाजिल की गई है, ये अल किताब है, ये खास किताब है। अब आप देखें कि यहां पे कुरान की पहली सिफ्त क्या पता चल रही है कि तंजील, दूसरी सिफ्त क्या पता चल रही है कि अल किताब खास किताब है। कुरान मजीद कोई मामूली या आम किताब जो है वो नहीं है। तो यहां पर कुरान मजीद का तारुफ करवाया जा रहा है, कुरान मजीद की सिफात जो हैं उन्हें सामने रखा गया है। अब आप देखें कि कुरान के तारुफ के जिम्न में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो अपना तारुफ करवाया है, मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, कि ये अल किताब जो है उस अल्लाह की तरफ से है जिसकी ये खूबियां हैं। नंबर एक अल अजीज। अब आप देख लें कि अल अजीज जो है इसके मानी क्या है। अल अजीज, अजीज का लफ्ज जो है ये गालिब के लिए इस्तेमाल होता है, जबरदस्त गालिब। इसके मानी है कि अल्लाह जो है किसी के हक में जो फैसला करता है वो नाफिज होकर रहता है, अल्लाह से लड़कर कोई जीत नहीं सकता, अल्लाह की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता, उससे मुंह मोड़कर कोई कामयाब नहीं हो सकता, और अगर कोई अल्लाह के रसूल से झगड़ा करेगा तो ये उम्मीद मत रखें कि वो जो है वो अल्लाह के रसूल को नीचा दिखा सकेगा। तो ये है कि कुरान मजीद जो है मिनल्लाहिल अजीज, गालिब अल्लाह की तरफ से है। दूसरी सिफत है अल अलीम, जो कि जानने वाला है। अब आप देखें कि इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद की नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है तो वो किसी गुमान और कियास की बिना पर नहीं, बल्कि उस रब ने इसको नाजिल किया है जो अल अलीम है, जिसकी मालूमात सच्ची हैं, जिसकी मालूमात मुकम्मल हैं, जिसकी मालूमात बेहतरीन हैं, और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कानून नाजिल किया है ये इसके उसूल कवानीन अहकाम जो हैं बेहतरीन हैं, इसलिए कि अल अलीम खूब जानने वाला है। फिर तीसरी सिफत है गाफिर ज़म्बी। अब आप देखें कि गाफिर ये अल्लाह ताला की तीसरी सिफत है, इसके मानी क्या है। ये लफ्ज जो है ये गफरा से है, गैन फा रा, और इसके मानी है छुपाना। इसी से मगफिरत है, मगफिरत, इसी से अस्तगफार है। और जब हम मगफिरत की दुआ मांगते हैं, जब हम अल्लाह से अस्तगफार करते हैं तो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह आप हमारे गुनाहों को छुपा दीजिए, आप हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए। अब आप देखें कि गाफिर ज़म्बी, कि वो गुनाहों को जो है वो छुपा देने वाला है, उससे पर्दा डाल देने वाला है, वो जो है वो गाफिर ज़म्बी है। तो ये जो अल्लाह ताला की सिफत है गाफिर ज़म्ब की, ये एक उम्मीद दिलाती है, ये एक होप देती है, ये बताती है कि जो नाफरमान है जिनसे गलतियां हुई हैं तो अल्लाह ताला गलतियों को गुनाहों को बख्श देने वाला है। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की तीसरी सिफत है वकाबिलित तौबी, और वो तौबा को कबूल करने वाला है। अब आप देखें कि गाफिर ज़म्बी और वकाबिलित तौबी, अब दोनों का मफहूम तकरीबन एक ही है। गाफिर ज़म्बी में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को इस पर कुदरत है, पीछे कहा ना अल अजीज अल अलीम, तो उसको कुदरत है وہ خوب جانتا ہے کہ لوگوں نے کیا گناہ کیے ہیں. یہ جو العزیز اور العلیم کی صفت ہے اس کا تعلق آپ قرآن کے نزول سے بھی جوڑ سکتے ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے اس آیت اللہ کی ان صفات کا تعلق آپ آیت نمبر 3 سے بھی جوڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بندے کے گناہ جو ہیں وہ ان کو چھپا دے, ان پر پردہ ڈال دے. اور بندے کا گناہ جو ہے وہ کیسے چھپا دے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر صرف اتنا پڑھیں کہ غافر ذنبی, تو کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے اگر اللہ چاہے تو, اس سے بھی قدرت رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا وقابل التوبہ, اور وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے, اگر کوئی اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے, اگر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے, سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ ان لوگوں کو بھی معاف کرتا ہے جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, کافر تھے لیکن پھر کلمہ پڑھا, اپنے گناہوں پر نادم ہوئے, اللہ کی طرف رجوع کیا, تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور وہ لوگ بھی جو مسلمان ہونے کے بعد اگر انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کرنے والا ہے. تو یہاں پر گناہ کو معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا, یہ دو باتیں خاص طور پر سامنے رکھی گئی ہیں. اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو گناہ ہوتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کرتا رہتا ہے. وہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں مثلا کسی شخص پر دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, اور اس کو طرح طرح کے رنج اور غم پہنچتے ہیں, تو یہ ساری مصیبتیں تکلیفیں جو ہیں وہ اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ کے قبول ہونے سے الگ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ایک خاص خوبی ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ گناہ کس طرح معاف کرتا ہے, چاہے تو ویسے معاف کر دے اور چاہے اس پر مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں, رنج غم میں ڈال کر پھر اس کے گناہ جو ہے اس کو معاف کرتا جائے. اور اگر کوئی توبہ کرے گا, اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو عام معافی کا اعلان کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی فرمایا شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. یہ جو صفت ہے شدید العقاب کی, یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, جو حدوں کو کراس کر دیتے ہیں, تو وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بڑی ہولناک ہے, شدید العقاب. اب آپ دیکھیں کہ پہلے بتایا کہ گناہ انسان جو کرتا ہے مصیبتیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں, اور توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی کہا کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اگر تم بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. نہیں, اگر ایک طرف وہ رحیم ہے, اگر ایک طرف وہ غافر الذنب وقابل التوب ہے, تو دوسری طرف وہ شدید العقاب بھی ہے, بڑا سخت پکڑتا ہے. اور پھر اگلی صفت ہے ضد طول. طول جو ہے یہاں پر طول کی جو صفت استعمال کی گئی ہے توا وو لام, اور ویسے آپ دیکھیں کہ طول یہ لمبائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لمبا ہونا ہے نا. آپ کہتی ہیں کہ سفر بڑا طویل ہے, طویل کہانی یا اس کی بات بڑی طوالت اختیار کر گئی, تو طویل طوالت, اور تم نے بات کو بڑا طول دے دیا, تم نے لمبا کر دیا. تو اسی طرح یہ طول کا لفظ جو ہے یہ لمبائی, لمبا ہونا, اور خاص طور پر فضل اور احسان اور انعام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے تو اس کی نعمتیں جو ہیں وہ بڑی طویل ہیں, بڑی لمبی ہیں. مراد کیا ہے؟ اللہ بڑا فضل اور احسان کرنے والا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ وسعت اور غنا کا مالک ہے. یہاں پہ طول جو ہے یہ قدرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے, قدرت کے معنی میں और एहसान के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो मानी है फजल, गिना, कुदरत, बख्शिश के। तो अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं कि वो बड़ा साहिबे फजल है, उसके पास बड़े इख्तियारात हैं। ला इलाहा इल्ला हू, कोई माबूद नहीं मगर वही, इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ जो है वो लौट कर जाना है। अब आप देखें कि ये जो इसकी ये तीन इब्तदाई आयात हैं, इस सिलसिले में हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फरमाते हैं कि मैं हजरत मुसअब बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ कूफे के इलाके में था। मैं एक बाग के अंदर चला गया कि 2 रकत पढ़ लूं। मैंने नमाज से पहले हामीम अल मोमिन की आयतें पढ़ी इलैहिल मसीर तक, यानी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक पढ़ी। अचानक देखा कि एक शख्स मेरे पीछे एक सफेद खच्चर पर सवार खड़ा है, जिसके बदन पर यमनी कपड़े हैं। इस शख्स ने मुझसे कहा कि जब तुम गाफिर जम पढ़ो तो उसके साथ ये दुआ किया करो, या गाफिर जम भी इग्फिर जम भी, ए गुनाहों को माफ करने वाले मेरे गुनाह को माफ कर दे, और जब तुम काबिल तौब पढ़ो तो कहो या काबिल तौबी इकबल तौबती, ए तौबा के कबूल करने वाले मेरी तौबा कबूल फरमा। और फिर जब पढ़ो शदीद अल इकाब तो ये दुआ पढ़ो, या शदीद अल इकाबी ला तुआकिबनी, ए सख्त इकाब वाले, ए सख्त पकड़ करने वाले मुझे ना पकड़ना, मुझे अजाब ना देना। और जब जिद तौल पढ़ो तो ये दुआ करो, या जतौली तुल अलैया बिखैर, ए इनाम और एहसान करने वाले मुझ पर इनाम फरमा। अब आप देखें कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, जब वो कुरान पढ़ते जाते हैं ना तो आयात के मुताबिक जो है उनका तर्ज अमल होता है। अगर वो जन्नत की नियमतें पढ़ते हैं, जन्नत का जिक्र पढ़ते हैं, तो कहते हैं अल्लाह तू मुझे ये जन्नतुल फिरदौस जो है ये दे देना, ये नियमतें जो है ये मुझे भी दे देना, मुझे इन लोगों में शामिल कर लेना जो जन्नती होंगे। जब वो जहन्नमियों की सिफात पढ़ते हैं, वो जहन्नुम का जिक्र पढ़ते हैं, तो कहते हैं अल्लाह तू मुझे इन लोगों में शामिल ना करना। जब वो अल्लाह के अजाब के बारे में पढ़ते हैं तो उसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जब अल्लाह की नियमतों के बारे में पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की नियमतें जो है वो तलब करते हैं। तो यहां पर भी दरअसल यही पैगाम दिया गया है कि गाफिर जम्बी जब पढ़े तो कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए, या गाफिर ज़म्बी इग़फ़िरली, और जब काबिल तौब पढ़े तो कहना चाहिए या काबिल तौबी इकबल तौबती, और जब शदीद अल इक़ाब पढ़े तो कहना चाहिए कि या शदीद अल इक़ाबी ला तुआक़िबनी, और ज़िद तौल पढ़े तो कहना चाहिए कि या ज़द तौली तुल अलैया बिखैर। साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये नसीहत इससे सुनने के बाद जो उधर देखा तो वहां कोई ना था। मैं इसकी तलाश में बाग के दरवाजे पर आया, लोगों से पूछा कि एक ऐसा शख्स यमनी लिबास में यहां से गुजरा है। सबने कहा हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा, और वहां पे जो है उन्हें कोई नजर नहीं आया, लेकिन किसी ने उनको ये अल्फाज जो थे वो कहे थे। अच्छा, इन आयात के बारे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का भी एक वाकया बयान किया जाता है कि अहले शाम में एक शख्स बड़ा बारोप और कवी आदमी था, और वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास आया करता था। फिर कुछ जमाना ऐसा गुजरा, कुछ जमाना ऐसा गुजरा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास ना आया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों से इसका हाल पूछा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इसका हाल ना पूछिए, वो तो शराब में बदमस्त रहने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो उनके कातिब थे ना मुंशी, उसको बुलाया और कहा कि खत लिखो। खत लिखा कि मिन उमर बिन खत्ताब इला फलां बिन फलां सलामुन अलैक, और इसके बाद कहा कि मैं तुम्हारे लिए उस अल्लाह की हम्द पेश करता हूं, फइन्नी अहमदु इलैक अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी शदीद अल-इक़ाबी ज़िद तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। यहां तक उन्होंने जो है वो खत में लिखा, और फिर जो महफिल में उनके पास लोग बैठे थे उनसे कहा कि सब मिलकर इसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके दिल को फेर दे और इसकी तौबा कबूल करे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने एक कासिद के पास ये खत उसको भेजा और हदायत की कि जब तुम उस शख्स को ये खत दो तो उस वक्त तक न देना जब तक कि वो नशे से होश में ना आ जाए, क्योंकि जब नशे में है तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि कौन है, क्या है, किसने क्या भेजा है। कहा जब वो नशे से होश में आ जाए तो ये खत उसको देना और ये खत किसी और को ना देना, उसी को देना। फिर उसके बाद उस शख्स के पास जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये खत पहुंचा और उसने उसको पढ़ा, बार बार इन कलमात को पढ़ता था और गौर करता था और कहता था इसने मुझे सजा से डराया भी गया है, माफ करने का वादा भी किया गया है। फिर वो रोने लगा क्योंकि एक तरफ अल्लाह ताला ने अपनी माफी का इनायत में ऐलान किया है और दूसरी तरफ जो है वो अपनी पकड़ जो है उससे भी डराया है। फिर वो रोता रहा और शराब पीने से बाज आ गया तो उसने ऐसी तौबा की कि फिर कभी जो है वो शराब के पास ना गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को जब उसकी तब्दीली की खबर मिली तो लोगों से कहा कि ऐसे मामलात में तुम सबको ऐसा ही करना चाहिए, जब कोई भाई किसी लग्जिश में मुब्तिला हो जाए तो उसको दुरुस्ती पर लाने की फिक्र किया करो और उसको अल्लाह की रहमत का भरोसा दिलाया करो और अल्लाह से इसके लिए दुआ किया करो कि वो तौबा कर ले और तुम उसके मुकाबले पर शैतान के मददगार ना बनो, उसको बुरा भला कहकर या गुस्सा दिलाकर और दीन से जब दूर करोगे तो ये शैतान की मदद होगी। तो मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, इन वाकयात से हमारे सामने अमल के क्या उसूल आते हैं। पहली चीज तो ये है कि जब हम जो है इन आयात से गुजरे तो साथ साथ अल्लाह ताला से अपने लिए गुनाहों की माफी, तौबा की कबूलियत, पकड़ से अल्लाह की पकड़ से बचना और अल्लाह के इनाम और एहसान की दुआ जो है हमें साथ साथ करनी चाहिए। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई भी हमारे दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, बहन भाइयों में से, औलाद में से कोई भी किसी गुनाह में मुब्तला है, किसी बुराई में मुब्तला है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी इस्लाह के लिए जो है खुद दुआ करें, उसको नेकी की तरफ लाने के लिए तदाबीर इख्तियार करें और ये आयात उसको लिख कर भेज सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसके बारे में जो है वो बुरे बुरे और गलत कलमात मत बोले कि हाँ फलां लड़की बहुत खराब है, बेटा बहुत खराब है, फलां रिश्तेदार जो है वो तो अब इतनी बुरी सोबत में रहता है, वो ये करता है, वो फलां लड़का लड़कियों के साथ है, लड़की लड़कों के साथ है, मर्द जो है वो शराब पीता है, वो नशे में है, वो रोजे नहीं रखता, वो फलां और वो फलां जबान की वैसी है। तो बजाय इसके कि खुलेआम किसी को लान तान की जाए, जब भी उसको पता चलेगा कुछ ना कुछ तो उस तक मैसेज आता है तो वो शख्स क्या करेगा, उसको गुस्सा आएगा और वो क्या करेगा, वो फिर कहेगा कि अच्छा चलो मैं बुरा तो हूं ही या मैं बुरी तो हूं ही, चलो मैं इनको बुरा बनकर दिखा देती हूँ, मैं बुरा बनकर दिखा देता हूँ, और वो दीन से और दूर होगा और दीनदार लोगों से उसको और नफरत होगी। क्योंकि किसी की इस्लाह का तरीका ये नहीं है कि दूर बैठकर उसको बुरा भला कहते रहें, उसकी बुराइयां जो हैं उसको बयान करते रहें तो और उस पर हम्ज और लम्ज और तंज जो है वो करते रहें, तो बल्कि उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करनी चाहिए, अकेले में, अकेले में, तन्हाई में उसके लिए दुआ करनी चाहिए और तन्हाई की दुआ जो है वो कबूल होती है क्योंकि उसके अंदर इखलास होता है। ये सही मुस्लिम की रवायत है कि जब कोई बंदा है मोमिन अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए इखलास से उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है क्योंकि उस दुआ के अंदर जो है वो इखलास होता है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 4 है, फरमाया मा युजादिलु फी आयतिल्लाही इल्लल्लज़ीना कफरू फला यगुरका तकल्लुबुहुम फिल बिलाद। मा युजादिलु, नहीं वो झगड़ा करते, फी आयतिल्लाही, अल्लाह की आयात में, वो अल्लाह की आयात में झगड़ा नहीं करते, मगर कौन, इल्लल्लज़ीना कफरू, मगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। और تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کون کرتے ہیں؟ جو کہ کفر کرنے والے ہیں. اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مین میخ نکالنا قرآن میں, الٹے سیدھے اعتراضات کرنا, کج بحثیہ کرنا, شکوک شبہات پیدا کرنا, ہر وقت اختلافات کرنا. تو ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ کافر ہیں. تو اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے مکہ کے اندر یہ حالات پیدا کر رکھے تھے کہ وہ قرآن کی جو آیات نازل ہوتی, جو صورتیں نازل ہوتی, اور وہ اس پر مذاق اڑاتے. وہ توحید کے منکر تھے, ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ عذاب کے منکر تھے, وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے, اور وہ جو ہے وہ جھوٹ سمجھتے تھے سب کچھ. تو یہاں پہ ان کا جو کردار ہے, ان کی جو کج بحثیاں ہیں, اسی کو قرآن نے جو ہے وہ ٹاپک بنایا ہے. اور دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو تسلی دی ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ فلا یغرر کا, پس نہ تجھ کو دھوکا دے, یغرر کا تجھے فریب نہ دے, غرور سے ہے نا, تو تجھے دھوکا نہ دے, تجھے فریب نہ دے. تقلبہم, تقلب کا لفظ اہم ہے, قاف لام با, قلب دل کو بھی کہتے ہیں, دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. اسی طرح حالت کا بدلنا, کسی چیز کا پھرنا, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا, الٹنا پلٹنا, تو اس کو کہتے ہیں تقلب, یعنی چلنا پھرنا. تو ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. تو وہ کہاں چلتے پھرتے تھے؟ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے, وہ اہل مکہ جو تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سفر کرتے تھے, سردی میں یمن کا اور گرمی میں ملک شام کا, تجارتی سفر کرتے. اور حرم جو تھا بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے ان کا سارے عرب میں احترام کیا جاتا تھا. اور جب وہ سفر کرتے تھے یمن کا اور شام کا, تو ان سفروں میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا تھا, بڑا ان کو تجارتی نفع حاصل ہوتا تھا. ان کے مال اور ان کی اس جو مالی وجاہت ہے, اس کی وجہ سے ان کی بڑی جو ہے وہ ایک عزت ہوتی تھی, اور بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا. اور یہ مال و دولت جو تھا, یہ ان کے فخر و غرور کا سبب بن گیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مال و دولت جو ہے, ان کا یہ جو نفع کمانا ہے, ان کا جو ملک شام میں اور ملک یمن میں آنا جانا ہے, یہ آپ لوگوں کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی ان کا جھگڑالو پن جو ہے اس کو یاد رکھو, ان کا کفر یاد رکھو, ان کا جو کاروبار چمک رہا ہے, ان کی جو بڑی شان و شوکت ہے, یہ زمین میں جو اطمینان سے دندنانتے پھرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ متاثر نہ ہو. یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے نافرمان ہے, تو پھر اللہ جو ہے انہیں ضرور پکڑے گا. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 5 میں فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے. اور والاحزاب, احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے, ایسی جماعتیں, گروہ یا پارٹیاں جن میں سختی اور شدت پائی جائے, جو آپس میں ہم خیال ہوں, جن کا مقصد اقتدار میں عمل دخل حاصل کرنا ہو یا اس سے چمٹے رہنا ہو. اور یہ کون سی قومیں تھیں؟ یہ پچھلی قومیں تھیں, قوم عاد, قوم ثمود, قوم فرعون, قوم نوح اور قوم لوط, قوم شعیب علیہ السلام. تو یہ مختلف جو قومیں تھیں, یہ کیا کرتی تھیں؟ یعنی وہ بھی اپنی مال و دولت پر جو ہے وہ بڑا فخر کرتی تھی. تو فرمایا کہ پہلی جو قومیں تھیں, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور احزاب اسی کے جتھے کی, اسی طرح کی جو دوسری قومیں تھیں, تو ان کا کیا حال ہوا؟ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا, وہ ہمت اور ارادہ کیا, کل امت, ہر امت نے, ہر گروہ نے یہ ارادہ کر لیا, بے رسولہم, اپنے رسول کے بارے میں, لیا خزوہ, کہ پکڑ لیں اس کو. یعنی ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی, کس لیے؟ تاکہ اپنے رسول کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دے. تو یہاں پر جو ہے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ کر اپنے رسول کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. یہاں پہلے یا خضوع جو ہے اس میں پکڑنا اور قتل کرنا دونوں معنی پائے جاتے ہیں. وجادلوا بالباطلی, وجادلوا اور انہوں نے جھگڑے کیے, اور انہوں نے جھگڑے کیے بالباطلی جھوٹے, اور انہوں نے جو ہے وہ باطل کے ہتھیاروں سے جو ہے وہ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. وجادلوا اور انہوں نے جھگڑے کیے بالباطلی جھوٹے, لیدحدوا بہ الحق تاکہ وہ شکست دے دیں بہی ان ہتھکنڈوں سے الحق کا حق کو. اور لیدحدوا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, دال ہا دواد, دال ہا دواد اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے شکست دینا, زائل کرنا, ڈگمگا دینا, تاکہ وہ جو ہے زائل کر دیں, شکست دے دیں, نیچا دکھا دیں بالحق کا حق کو. فاخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان قوموں نے اپنے رسولوں کو گرفتار کیا اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حق کو جھٹلانا چاہتے تھے اور انہوں نے باطل سے حق کو شکست دینے کی کوشش بھی کی, جیسے دال ہا دوات کے یہی معنی ہے کہ کسی کو شکست دے دینا, کسی کو گرا دینا, اور کسی کے جو اچھے اثرات ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دینا, تو ان کی تو یہی کوشش تھی. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پنپنے نہ دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر عذاب کا کوڑا برسایا, ان کو پکڑ لیا. فکی فکانا عقاب پھر پس دیکھو کیسا تھا میرا سخت عذاب. فکذالک حقت کلماتو اور اس طرح پوری ہو گئی میری بات. تو یہاں پر اس طرح میرا فیصلہ پورا ہو گیا. تو کلمات جو ہے اس سے مراد اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا, تو یہاں پہ جو ہے وہ کلماتو سے مراد کیا ہے, کلمات العذاب ہے. سورت زمر کی آیت 71 میں بھی آپ یہ پڑھ چکی ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہتا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا تو اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان لوگوں پر چسپاں ہو کر رہ گیا جنہوں نے کفر کیا تھا. اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ آگ کے لوگ ہیں, یہ وہ آگ کے ساتھی ہیں. اب آپ دیکھیں, اب یہاں پہ اصحاب النار جو ہے کہا جا رہا ہے کہ دوزخ والے ہیں. تو یہ ہیں سورت المومن کی پہلی 6 آیات, اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کا ذکر ہے. دوسری بات, جو توحید کا انکار کرتا ہے, کیونکہ جو آیت نمبر پہلی ہے, آیت نمبر 2 اور 3 اس میں اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے, اللہ کی صفات بتائی گئی ہیں اور دعوت دی گئی ہے کہ لا الہ الا ہو, کہ اسی ایک اللہ کی بندگی کی جائے. پھر تیسری بات جو آیت نمبر 3 میں بتائی گئی, الیہ المصیر, آخرت کی بات ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 4, 5, 6 میں بتایا گیا کہ اہل مکہ جنہوں نے کفر کیا اور اس سے پہلے جن قوموں نے کفر کیا تو ان کا انجام کیا ہوا, جنہوں نے بحثیں کی, جنہوں نے جھگڑے کیے, آخرکار ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا. تو اہل مکہ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. آیت نمبر 7 سے 9 تک, 7 سے 9 تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تعارف کروایا ہے کہ چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے باغیوں کی سفارش نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف میں مصروف رکھتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے برابر استغفار کرتے ہیں اور اپنی گمراہیوں سے توبہ کر کے جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان شرک کو چھوڑ کر اللہ کے اطاعت گزار جو ہے وہ بن جائیں۔ تو آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں یہ 4 ہیں، یہ 4 ہیں، اور قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 4 فرشتے ہیں، قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی کہا ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو کہ عرش کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اب ارد گرد سے مطلب کیا ہے کہ ان عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے موجود ہیں عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ عرش کے گرد کتنے فرشتے رہتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی صفوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جو لاکھوں تک پہنچتی ہے، اور ان کو کروبی کہا جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، کیونکہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں تو یہ سب اللہ کے بہت ہی مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فرشتوں کی پہلی صفت، فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے۔ جیسے تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کر دیں گے، تم انہیں خدائی میں شریک سمجھتے ہو، لیکن وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ یہ فرشتے خصوصاً مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص طور پر مومنین کے لیے، کہ مومنین کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اور مومنین جو ہیں وہ اللہ سے استغفار کریں۔ تو انسانوں کا اور فرشتوں کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، تو ایمان کے رشتے نے عرشیوں کو فرشیوں کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے خاکی انسانوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انسان بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں ایمان کی بنیاد پر خود تو فرشتے اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور خود وہ مطیع ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جو خاکی انسان ہے یہ بھی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دے، اور کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ فرشتوں کی دعا نقل کی گئی ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تو اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، وعلمن، اور علم کے ساتھ۔ اس کے معنی کیا ہے کہ بے شک بندوں کی کمزوریاں بہت ہیں، بندے بہت خطائے کرتے ہیں، اور انسان بڑا ہی خطاکار ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم جو ہے بڑا وسیع ہے، تو ہم جو ہیں آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تیری رحمت جو ہر چیز پر حاوی ہے، تیرا علم جو ہر چیز پر محیط ہے، اور تو اپنے بندوں کے ساتھ وہی فیصلہ کرے گا جو تو جانتا ہے، جو تیری رحمت اور علم کے مطابق ہوگا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا، پس آپ معاف کر دیجئے ان لوگوں کو، فاغفر پس آپ معاف کر دیجئے کنہیں، ان لوگوں کو، للذین تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، جو آپ کی طرف لوٹ آئے، وتبعوا سبیلا کا، اور جنہوں نے آپ کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری اختیار کر لی، وقہم عذاب الجحیم، آپ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو فرشتوں نے مانگی ہے انسانوں کی خاطر، انسانوں کے لیے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، اور ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، نمبر ایک کہ توبہ کرنے والوں کی مغفرت کر دینا، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی، نمبر دو جنہوں نے آپ کے راستے پر تیرا راستہ اختیار کر لیا، اسلام کا راستہ، نمبر تین وقہم عذاب الجحیم، کہ آپ انہیں جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لیجئے۔ پھر اس کے بعد دعا کا اگلا حصہ ہے آیت نمبر آٹھ میں، ربنا وادخلهم جنت عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ان مومنین کو داخل کر دے جناتی، ان جنتوں میں، ان باغات میں، عدنی ہمیشہ رہنے والے، اللہ تی و اتم، جن کا آپ نے ان سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جنت توبہ اور صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے اور اصلاح کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے اب یہاں پر جو ہے وہ اسی بات کی درخواست کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ چوتھی دعا مانگنے کے بعد پانچویں بات کہتے ہیں، من صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دیجئے۔ فرشتوں کی دعا کا یہ حصہ جو ہے یہ بہت ہی اہم حصہ ہے، کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرنی ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کرنا ہے، بلکہ ساتھ ہی خاص طور پر وہ یہ درخواست کرتے ہیں، فمن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور اس کے معنی ہیں کہ یا رب العزت، جب آپ ان کو جنت میں داخل کر دیجئے تو ایک طرف جو بھی نیک لوگ ہوں، شرط وہ لگاتے ہیں من صلاح، جو صالح ہوں، جو نیک ہوں، من آبائہم، ان کے آبا اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کے شوہروں میں سے، و ذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، تو ان کے آبا اجداد، ازواج، ذریات میں سے وہ لوگ جو کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس لائق ہو جائیں کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں، تو پھر آپ جو ہیں کیا کریں کہ پھر آپ جنت میں ان کے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر دیں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہو تو ان کو جنت میں آپ اکٹھا کر دیں، وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصل شرط جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے، کہ اگر یہ جو باپ دادا اور ازواج اور اولاد ہیں، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ نیک ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ سب کو پہنچا دے، ان سب کو وہاں پہ جمع کر دے. تو یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ حسب اور نسب کی بنا پر نہیں ملے گی، جنت جو ہے وہ رشتہ داری کی بنا پر نہیں ملے گی، بلکہ جنت جو ہے وہ عملِ صالح کی بنا پر جو ہے وہ ملے گی، تو اور ایمان کی بنیاد پر ملے گی. تو یہاں پر بھی فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور تو جو بھی کرے گا وہ حکمت پر مبنی ہوگا، اور تو وہی کرے گا جو تو کرنا چاہے گا، اس لیے کہ تو غالب ہے. انک انت العزیز الحکیم. فرشتوں کی دعا جو ہے ابھی چل رہی ہے، آپ نے اس کی 5 باتیں پڑھ لی ہیں آیت نمبر 7 اور 8 میں، اور اب اس کے بعد جو ہے ان کی دعا کا 6ٹا حصہ ہے کہ وقیہم السیئات، اور بچا دے ان کو برائیوں سے. اب سیئات جو ہے سو سے ہے، اور سیئات کا لفظ جو ہے یہ 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے کہ آپ انہیں غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال سے بچائیے، دوسرے اس کے معنی ہے کہ گمراہی اور اعمال بد کا جو وبال ہے، سزا ہے، آپ اس سے بچائیے، اور تیسرے معنی ہے کہ جو مصیبتیں اذیتیں ان سے بچائیے، خواہ دنیا کی ہوں، خواہ قبر کی ہوں، یا روزے قیامت کی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ وقیہم السیئات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ ان کو ہر اس چیز سے بچا لے جو ان کے حق میں بری ہو. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. اور یہاں پہ فرشتوں کی یہ خوبصورت دعا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو اصل میں یہاں پر اہل مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے قیامت کی ہولناکی سے ڈرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، کہ جسے قیامت کے دن کی برائیوں سے، سختیوں سے بچا لیا گیا. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اس دن سے مراد قیامت کا دن، فقد رحمتا، تو درحقیقت ایسا شخص جو ہے اس پر رحم کیا گیا. فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو فرشتے سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اور اصل خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن کی سختی سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچا لیے جائیں گے. تو یہ 3 آیات میں جو اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے ہماری شفاعت ہو جائے گی، تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے خود اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مطیع ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے مقرب ترین فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے حق میں دعائے استغفار بھی کرتے ہیں اور ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم سے بچنے کی، جنت میں داخل ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو ایسے فرشتے تمہاری شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تم ان کی سفارش پر جی رہے ہو، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا سخت دن ہے. تو اے اہل مکہ، تم اپنی روش پر غور کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی فرشتوں کی یہ خوبصورت دعا جو ہے ہمیں بھی جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ہم اس کو یہاں سے مانگ سکتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما سے لے کر اور وذالک هو الفوز العظیم تک. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، 10 سے 12 تک، قیامت کے دن مشرکین جس طرح اپنے جرم کا اقرار کریں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، اور پھر جواب میں جو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، تو اس کی طرف جو ہے وہ مختصرا اشارہ کیا گیا ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. ینادونا, وہ ینادونا ان کو پکار کر کہا جائے گا, انہیں پکارا جائے گا, پکار کر کہا جائے گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے دعا کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, اور ایک ہوتا ہے ندا دینا. ندا دینا اور ندا دینا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اونچی آواز میں پکارنا, اور یہ آواز آپ کی بامانی ہو سکتی ہے, بے مانی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ چلا کر پکارنا یا اونچی آواز میں پکارنا. تو کفر کرنے والوں کو قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ کی طرف سے ان کو پکار کر کیا کہا جائے گا, ان سے یہ کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر, لمقت البتہ دیدار ہوتا تھا اللہ بہت زیادہ, لمقت اللہ البتہ بیزار ہوتا تھا اللہ, اکبر بہت زیادہ, شدید غصے میں آتا تھا, غضبناک ہوتا تھا اللہ, اکبر بہت زیادہ, من مقتکم, من مقتکم تمہارے غصے سے, تمہاری ناراضگی سے. انفسکم اپنی جانوں سے, اصل میں قیامت کے دن کافروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے, کیونکہ اس دن کافروں کو اپنے اوپر بڑا شدید غصہ آئے گا. میم قاف تا جو ہے اس کا روٹ ہے بیزار ہونا, کسی شخص کو برے کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بہت زیادہ نفرت رکھنا, اس سے بیزار ہونا, اس پر شدید غصہ آنا. تو قیامت کے دن کافر جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے شرک اور کفر کے اختیار کرنے پر حسرت کریں گے, افسوس کریں گے, انہیں اپنی ذات سے بڑی سخت نفرت ہوگی, وہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھائیں گے. تو جب وہ اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہوں گے, وہ اپنے اوپر غصہ کر رہے ہوں گے, وہ اپنے اوپر افسوس کر رہے ہوں گے, وہ اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے اور جھنجلا جھنجلا کر جب اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے, اس وقت فرشتے ان کو پکار کر کہیں گے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, کہ آج جو تمہیں اپنے پر بڑا غصہ آ رہا ہے تو اللہ کو اس وقت تم پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا. کب؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون, کہ جب تمہیں جو ہے وہ ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم جو ہے وہ دعوت دین کو جھٹلا دیتے تھے, تو اس وقت اللہ سخت ناراض ہوتا تھا, اس وقت اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تھی کہ تم ایمان کی بجائے انکار کرتے تھے. تو یہ جملے کیوں کہا جائیں, یہ جملے کیوں کہے جائیں گے؟ تاکہ ان کی حسرت اور ندامت میں اور اضافہ ہو. پھر اس وقت وہ لوگ کہیں گے, قالو, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, امت تنسنتینی, کہ تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت دی, وہ یہی تنسنتینی, اور دو دفعہ زندگی دی. دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد کیا ہے, یہ آپ سورۃ البقرہ آیت 28 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا, بے جان تھا نا, تو اللہ نے انسان کو زندگی دی. اور پھر یہ ہے کہ زندگی کے بعد اللہ جو ہے وہ پھر موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ اس بات کا اقرار کریں گے, کیونکہ دنیا میں وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے, لیکن اس وقت جو ہے وہ اقرار کریں گے کہ اے رب, واقعی تو نے ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی. فاعترفنا بذنوبنا, بس اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. تو اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. یعنی اپنے سامنے جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، جب حساب کتاب جو ہے اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے، تو اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور پھر پوچھیں گے فہل الی خروج من سبیل، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی امکان ہے، کیا کوئی میک اپ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کیا اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں تو کیا ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور ہمارے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے؟ فہل الی خروج من سبیل، جواب دیا جائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وعدہ کفرتم، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وعدہ کفرتم، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے. ذالکم، تمہاری یہ حالت ہوگی، بانہ اذا دعی اللہ، کہ جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کی طرف، وعدہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، کفر تم تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، یعنی جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، شرک کی دعوت دی جاتی تھی، تُؤْمِنُ، تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. تو فل حکم، اس کے معنی کیا ہے کہ پس حکم، حکومت، فیصلہ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. العلی، جو بلند ہے، اعلی ہے. الکبیر، بہت بڑا ہے، جو بزرگ و برتر ہے. اب فیصلہ تو وہ کرے گا، اور اکیلا اللہ فیصلہ کرے گا. تمہارے بت جو ہیں ان کے پاس تو کچھ اختیارات ہے ہی نہیں، تو اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ جو ہے وہ کر دے، اور فیصلہ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ نافذ بھی کر دے. پھر آیت نمبر 13 سے لے کر 20 تک جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ رحمت اور نقمت اللہ کے اختیار میں ہے، اور ساتھ ہی قیامت جو ہے اس کا بھی تعارف کروایا گیا ہے. فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اور نشانیاں جو ہیں وہ کون سی؟ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ کی توحید جو ہے اس کو سمجھا جائے. هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیسے؟ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. اور رزق سے مراد یہاں پہ بارش ہے، کیونکہ انسان کو جتنی قسموں کا رزق بھی دنیا میں ملتا ہے، ان سب کا دار و مدار بارش پر ہے، کہ وہ آسمان سے رزق بھیجتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے رزق پیدا ہوتا ہے. وما يتذكر الا من ينيب، اور اس سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو انابت رکھتا ہو، جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو. تو جو غافل ہیں وہ نشانیاں دیکھ کر اللہ کو نہیں پاتے. کون اللہ کو پاتے ہیں؟ جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ جس رب نے میرے پر بارش نازل کی ہے، جس رب کے ذریعے سے زمین باغ و بہار ہو گئی، گلزار ہو گئی، اور طرح طرح کی نعمتیں مجھے ملی ہیں، تو وہ ضرور سوچتے ہیں کہ اس اللہ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. اور وہ لوگ جو کہ جانوروں کی نظریں رکھتے ہیں، وہ نہیں سوچتے. وہ سوچتے ہیں بس، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہوائیں آئیں تھیں، بادل آئے تھے، کڑک پیدا ہوئی، بارش برسی، اور پھر بس. وہ آگے غور و فکر نہیں کرتے. مَن یُنِیب، انابت رکھنے والے، رجوع کرنے والے جو ہیں وہ توحید کی نشانیوں کو پاتے ہیں. فد اللہ، اب یہاں پر جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جب یہ توحید کے دلائل قائم ہیں تو لوگوں کیا کرو؟ فد اللہ، پہلی بات یہ کہی کہ بس پکارو اللہ کو، بس اللہ کو پکارو. مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے دین کو، اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارو، فلو کرے ہل کافرون، خواہ تمہارا یہ عمل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کے معنی کیا ہے کہ پھر شرک نہ کرنا، پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا، پھر اللہ کی بندگی کرنا، ایک اللہ کی بندگی کرنا۔ یہ پیچھے آپ سورت زمر میں بھی جو ہے وہ یہ جو اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، آپ سورت زمر میں بھی یہ پڑھ چکی ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے اور اسی کے لیے اپنی عبادت کو اور اطاعت کو خالص کرنا ہے، صرف اسی کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکانا ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ رفیع الدرجات، رفیع یعنی اس کے معنی ہے بلندی کے، رفع سے ہے، اور رافع بھی لوگ نام رکھتے ہیں، رفیع اونچے، الدرجات درجوں والا۔ تو اللہ تعالی جو ہے اس کے درجات سب سے اونچے ہیں، کوئی فرشتہ، نبی، انسان، کوئی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے بلند ترین مقام تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذو العرشی، وہ عرش والا ہے، اور یہاں پہ دراصل اللہ تعالی کی بادشاہی کا تصور دلایا جا رہا ہے کہ عرش کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امره، اللہ میں یشاء من عباده، وہ ڈالتا ہے روح اپنے حکم سے، وہ اللہ جو ہے وہ اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے، اللہ میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عباده اپنے بندوں میں سے۔ تو وہ رب جس کا یہ تعارف ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر روح سے مراد ہے وحی، اور اس کے معنی ہیں، یعنی روح کے معنی ہے وحی کے اور نبوت کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے اور اس پر جو ہے وہ وحی نازل کرتا ہے۔ اہل مکہ اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر نبی بنانا تھا تو مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے پھر فرمایا کہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوم الطلاق جو ہے اس سے مراد ہے قیامت کا دن، جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ سارے لوگوں کے اعمال اور ان کا کیا چھٹا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد اور وحی کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یونذر یوم الطلاق، تاکہ قیامت کے دن سے، ملاقات کے دن سے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ یومہم بارزونا، جس دن سب لوگ بے پردہ ہوں گے، با را زا اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جو جس پر ڈھکن ہو یا پردہ ہو، کور ہو، اس کا کور ہٹا دیا جائے اور کسی چیز کو جیسے ننگا کر دیا جائے۔ تو اس دن لوگ بے پردہ ہوں گے، یومہم بارزونا، وہ دن جو ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ سب لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، بے پردہ ہوں گے، لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اور اس دن اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی بھی نہیں رہ سکتی، کوئی بات بھی چھپی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میدان حشر میں खुले मैदान में जहां कोई पहाड़, गार, इमारत और दरख्त ना होगा, और सारे लोग अल्लाह के सामने जमा होंगे, अल्लाह की बादशाही होगी। और उस वक्त जो है लोगों का हिसाब किताब जो है वो होगा। और आप ये पीछे सारा पढ़ चुके हैं कि उस दिन अल्लाह कहेगा कि मैं हूं बादशाह, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, और आज दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर कहाँ हैं। और अल्लाह ताला आसमानों जमीन को जो है वो अपने मुट्ठी में ले लेगा और फिर पूछेगा, यौमहुम बारिजून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शई, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। फिर पुकार कर पूछेगा, आज बादशाही किसकी है? सारी दुनिया पुकार उठेगी अल्लाह वाहिद कहार की। इस मौके पर मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाकया सुनाना चाहती हूँ। सामानी खानदान का बादशाह था अंसर बिन अहमद। जब वो नीशापुर में दाखिल हुआ तो उसने एक दरबार लगाया। तख्त पर बैठने के बाद फरमाइश की कि कुरान मजीद की तिलावत से तकरीब जो है उसका आगाज किया जाए। उसकी ये बात सुनकर एक बुजुर्ग आगे आए, उन्होंने यही रुकू तिलावत किया। जिस वक्त वो इस आयत पर पहुंचे तो अंसर बिन अहमद पर हैबत तारी हो गई। वो लरजता हुआ तख्त से उतरा, ताज सर से उतार कर सजदे में गिर गया और बोला, ए रब, बादशाही तेरी ही है ना कि मेरी। यौमहुम बारिजून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैय, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। और हकीकत यह है कि वाकई वो ऐसा दिन होगा कि इंसान का सारा जाहिर और बातिन अल्लाह के आगे बिल्कुल बेनकाब होगा। कोई इंसान का अमल छुप नहीं सकता और कोई गलत बयानी नहीं कर सकता, कोई अपने जुर्म को छुपा नहीं सकता, कोई किसी की झूठी सिफारिश नहीं कर सकता, और सारी बादशाहतें अल्लाह के सामने बेनकाब होंगी, बेबस होंगी। अल्लाह पूछेगा, कोई है जो कि मेरे मुकाबले में तो आज मेरे सामने आए? और उस वक्त कोई जो है वो अल्लाह के सामने नहीं आएगा। क्यों? लिल्लाहिल वाहे वाहिदिल कहार। लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, अल्लाह है जो कि अकेला है और कहार है, कोई उसके फैसले को बदलवा नहीं सकता। अल्यौम तुजजा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत, और कहा जाएगा आज हर मुतनफिस को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा जो कि उसने की थी। ला जुल्म अल्यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा और हिसाब लेने में अल्लाह बहुत तेज है। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला जो कि पूरी कायनात को बयक वक्त जो है वो संभाल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, छोटे बड़े सारे मामलात की तदबीर कर रहा है, और अल्लाह उसे थकता नहीं है, अल्लाह को देर नहीं लगती, और वो तमाम लोगों का बयक वक्त मुहासबा करेगा। तमाम मुकदमात की समाअत में जब मसरूफ होगा तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ताखीर नहीं होगी, कोई देर नहीं होगी। इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब यसीरा, ए अल्लाह आप हमारा आसान हिसाब कीजिए, आप हमारा आसान मुहासबा कीजिए। तो हम अल्लाह ताला से आसान मुहासबे की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तो हमें माफ कर देना। फिर आप देखें कि आयत नंबर 18 है और इसमें जो है वो कयामत के दिन से डराया गया है, उसकी पकड़ से डराया गया है कि कयामत का दिन बहुत करीब है। वह अनजिर हूं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें डराइए। योमल आजिफाती, उस दिन से जो कि योमल आजिफा है, योमल आजिफा है, योमल आजिफा किसे कहते हैं? हमजा जा फा, हमजा जा फा इसका रूट है, और इसके मानी है नजदीक आना, करीब आना, अज़ेफा में वक्त की तंगी का मफ़हूम पाया जाता है। जैसे आप कहती है ना कि मैं जहाज से जाना चाहती हूँ, मेरे जहाज का टाइम 7 बजे है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, लिहाजा जल्दी करो। तो यानी अज़ेफा में वक्त की तंगी का मफ़हूम पाया जाता है, वो चीज जो करीब आ लगी हो। और ये लफ्ज़ क़यामत के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इस सिफ़्त से, यौमल अज़ेफा की सिफ़्त से इस हकीकत का इशारा किया गया है कि क़यामत बहुत करीब है, इसको दूर ना समझो। एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता फकत कामत क़यामत हु, जो शख्स मर गया तो उसकी क़यामत कायम हो गई। जैसे यानी मरने के साथ ही फिर उसकी जिंदगी का सिलसिला हमेशा के लिए जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात जो है वो बताई जा रही है कि वह अंजिर हम यौमल आजिफा, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें उस दिन से डराइए जो बहुत करीब आ लगा है। और वो उस दिन में क्या होगा, इजल कुलूबू, जबकि दिल लदल हनाजरी काजमीन, जब कलेजे जो है वो मुंह को आ रहे होंगे। आपने सूरत अहजाब पढ़ी थी और वहां पे भी आपने जब गजवाए अहजाब के बारे में पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा था ये मुहावरा कि वा बलग दिल कुलूबुल हनाजिर, वहां पे आपने हनाजिर पढ़ा था। और यहाँ पे भी है कि इजल कुलूबु लदल हनाजिरी, कि जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। अब आप देखें कि कलब वाहिद है, कुलूब जमा है, और जो है वो दिलों का पहुंच जाना लदल हनाजिर गले तक, हा नून जीम रा इसका जो है वो रुबाई रूट है और ये गले को कहते हैं। जैसे सिर्फ सांस की मोटी नाली या नरखरा, तो उसके लिए हंजर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कलेजा मुंह को आना, जैसे कभी कोई बहुत ही मुसीबत और परेशानी का जब वक्त होता है तो उस वक्त ऐसे लगता है कि दिल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो कलेजा मुंह को आना, तो वो इतना सख्त वक्त होगा कि लोगों के कलेजे जो हैं वो बाहर आ रहे होंगे। काजमीन, काजमीन आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, काफ ज़ा मीम इसका रूट है। काफ ज़ा मीम सांस की नाली को कहते हैं, सांस की नाली के लिए ये इस्तेमाल होता है। और कज़ेमत सिका, पानी की मश्क जो होती है, जब पानी से भरी हुई हो और उसका मुंह बंद कर दिया जाए तो उसको कहते हैं कज़ेमत सिका। इसी तरह काजिम, कजीम, मकसूम, ऐसा शख्स जो गम और गुस्से से सांस की नाली तक भरा हुआ हो मगर उसका इजहार ना करे, उसे दबा जाए। तो मुजरिम अपनी दुनिया की जिंदगी की करतूतों पर इतने अफसुरदा होंगे, उन्हें इतना गम होगा कि घबराहट की वजह से कलेजे उनको उनके मुंह को आ रहे होंगे और उसके साथ वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होंगे, चुपचाप खामोश, गले तक वो गम से भरे हुए होंगे, रो रहे होंगे लेकिन खामोश होंगे, चुपचाप गम के घूंट पीकर खड़े हुए होंगे। मालिज़ालिमीन अमिन हमीमिन, उस दिन जालिमों के लिए कोई जिगरी दोस्त नहीं होगा। हामीमीम जो है ये ऐसे गर्म पानी को कहते हैं जो कि इंतहाई जो है वो गर्म हो। इसी तरह जो गर्म जज्बात रखने वाला दोस्त है उसके लिए भी हमीम इस्तेमाल किया जाता है। कल्बी दोस्त, जिगरी दोस्त, जो मुश्किल वक्त जो है वो काम आए। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जालिमों के लिए, शिर्क करने वालों के लिए उस दिन कोई जिगरी दोस्त जो है नहीं होगा, कोई ऐसा उनका हमदर्द नहीं होगा जो उनके साथ हमदर्दी करे। वला शफी युता, और ना ही कोई ऐसा सिफारिश करने वाला होगा, युता कि जिसकी अतात की जाए, जिसकी बात मानी जाए। अब यहाँ पे कुफार के अकीदा शिफात की तरदीद की जा रही है। यालमु खाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर, यहाँ पे अल्लाह ताला का तारुफ करवाया जा रहा है कि लोगों तुम उस अल्लाह को कैसे भूल जाते हो। यालमु खाइनतल आयुनी, जो निगाहों की चोरी तक से वाकिफ है। वमा तुख्फिस सुदूर, और वो दिलों के राज तक जानता है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला हर शख्स की छोटी बड़ी हर हरकत से वाकिफ है, और अब यहाँ पे वो जो हरकत है उसकी हसासियत बताई जा रही है। जैसे एक तो होती है ना जिस्म के अज़ा की हरकत, और ऐसी हरकत बड़ी नुमाया होती है, और एक होता है कि निगाहों की हरकत। अब आप देखें कि आंखें क्या करती हैं, जैसे आंख मारना, आंख से किसी का मजाक उड़ाना, आंखों आंखों में बातें करना, दूसरों की निगाहें बचाकर गैर महरम औरतों को बदनजरी से चोरी चोरी देखना, यानी मर्द जो है वो बुरी नजरों से औरतों को देखें या औरतें मर्दों को बुरी नजरों से देखें, गज़े बसर ना करें। अब दुनिया को तो नहीं पता चलता ना कि कौन कैसे नजरें बचाकर किसको देख रहा है, कौन आंखें मार रहा है, कौन जो है वो अपनी आंखों से गुनाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला या लमू खायनत अल आयुनी, वो जो निगाहों की खयानत तक को जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है, दिल के अंदर है, नीयत क्या है, हसद है, कीना है, कुदूरत है, जो कुछ है सीनों के अंदर अल्लाह उन राजों से भी वाकिफ है। मेरी प्यारी बहनों, ये जो आयत का हिस्सा है ये बड़ा ही सख्त है कि लोगों कयामत का दिन बड़ा सख्त होगा, और दुनिया में किसी ने जो अपनी नजरों से खयानत की होगी, जो अपनी निगाहों से जो है वो गैर महरम को शहवत की नजर से देखा होगा, बुरी नजर डाली तो फिर हटाई ना, देखते चले गए, दूसरों को नहीं पता चला, दूसरों से छुप कर नजरें बचा कर नजरों से जो बुराई की, और जो सीनों के अंदर हसद कीना और कुदूरत था और जो ज्याती थी, अल्लाह तो उन सबको जानता है, और उस दिन जो है इन सारी चीजों का जो है वो हिसाब किताब होगा, वो बड़ा सख्त दिन होगा। इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत एक जामे दुआ मिलती है, जिसे तिरमिजी ने रवायत किया है। इसकी राविया हैं उम्मे माबद खुजाइया, उनसे रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाकी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल किज़्बी व आईनी मिनल खयानती फ इन्नका तालमु खायनतल आयुनी व मा तुख्फि सुदूर। ए अल्लाह, मेरे दिल को निफाक से, मेरे अमाल को रिया की अमेजिश से, मेरी जबान को झूठ से, और मेरी आंखों को नजर की खयानत से बिल्कुल पाक साफ कर दे। तू आंखों की खयानत और दिलों के राज को भी जानता है, तुझसे मेरी कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह करे कि हम जो है ऐसी दुआओं को अपना विरसा बनाएं, इन दुआओं के जरिए से दुनिया और आखिरत की बरकतें और रहमतें हासिल कर लें। एक दफा फिर सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور। हे अल्लाह, तू उस दिन जो इतना सख्त दिन होगा, आप हमारे साथ आसान मामला करना। अल्लाहु यक्दी बिल हक, और अल्लाह ठीक ठीक बिलाग फैसले करेगा, अदल करेगा, किसी पर कोई ज्यादती नहीं करेगा। वल्लज़ीना यदउन मिन दूनही ला यक़दून बिशै, रहे वो जिनको ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं है। वल्लज़ीना यदउन मिन दूनही, तो ये मुशरिक जो है वो जिन देवियों को, देवताओं को, खुदाओं को पुकारते हैं, ला यक़दून बिशै, वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि असल फैसले का इख्तियार तो अल्लाह के पास है, तो वो अल्लाह के सिवा इनको पुकारते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इन अल्लाह हुवा समीउल बसीर, बिला शुबा अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला ने तारीख से गवाही दी है कि जिन कौमों ने तौहीद की दावत देने वाले रसूलों को छुटलाया, तो उन पर अल्लाह का अजाब आकर रहा। तो ऐ कुफर और शिर्क करने वाले, तुम इनसे इबरत हासिल करो। अवलम यसीरु फिल अर्दी, क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की, کہ زمین میں چلے پھرے نہیں. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ, تاکہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اشدہ, یہاں پر اشدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی شدت کے معنی میں, کہ وہ ان سے زیادہ شدید تھے, زیادہ مضبوط تھے. کس میں؟ قوتن, قوت میں. تو جو پچھلی قومیں تھیں وہ اہل مکہ کی نسبت زیادہ طاقتور تھی, وہ زیادہ مضبوط تھی قوت میں, لوگوں میں. اور اشدہ کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر اعظم اور اکثر کے معنی میں آیا ہے. وہ اثارن فی الارضی, اور انہوں نے زمین میں زبردست آثار چھوڑے تھے. سا ورا سور بیل کو بھی کہتے ہیں, اور زمین میں ڈگنگ کرنے کے لیے, زمین کو کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ آثار سے مراد ان کی تمدنی تعمیری ترقیاں ہیں, اس کے آثار ہیں. تو ان قوموں کی عظمت اور شان و شوکت کے جو نشان ہیں وہ انہوں نے زمین میں چھوڑ دیے تھے, کیونکہ خود تو وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن اللَّهِ مِن وَاق, پر ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. اور ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے ان کو اتنا سخت پکڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا, اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. آیت نمبر 22 میں اس کا جواب دیا گیا ہے. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے. ذالک بانہم, یہ سب اس لیے ہوا, یعنی اللہ نے ان کو عذاب سے اس لیے پکڑ لیا. کانت تاتیہم رسلہم, کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول بالبینات, بینات لے کر. بینات سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, ایسی نمایاں نشانیاں جو اللہ کی طرف سے دی جائیں. نمبر دو, روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دیں. اور نمبر تین, زندگی کے مسائل اور معاملات سے متعلق ایسی واضح ہدایات کہ ایک عام شخص جو ہے جب ان کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہی واقعہ جو ہے وہ پاکیزہ تعلیم ہے, اور ایک خود غرض انسان جو ہے وہ ایسی تعلیم نہیں دے سکتا. تو کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. فکفرو, مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. فاخذہم اللہ, آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب, یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے. تو یہ تھا سورت المومن کا ہمارا پہلا سبق, اور اس میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ. اور ہم اللہ تعالی سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری بارک لی فیما رزقتنی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللہم انا نسألوک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکهما الا انت. اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی. یا رب العزت, آپ ہمیں شکر کرنے والا, توبہ کرنے والا, اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے, دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھا دے, اور ہمیں یوم الطلاق اور یوم العازفہ کی تیاری کرنے والا بنا دے. ہمیں ان لوگ خوش قسمت لوگوں میں शामिल कर ले जो ये जो फरिश्तों की दुआ है जो उसके मिसदाक ठहरेंगे, जो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, अल्लाह की अतात करते हैं, अल्लाह से इस्तगफार करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। या गाफिर ज़म्बी इग़फिर ज़म्बी, या काबिल तौबी इक़बल तौबती, या शदीद अल-इक़ाबी ला तुआक़िबनी, या ज़त तौली तुल अलैया बिखैर। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए और बेहतरीन तरीके से लोगों को भी जो है वो नेकी की तरफ, इस्लाह की तरफ माइल करने वाला बनाए। अल्लाह हमें हिकमत दे दे, अल्लाह हमें दिलों की नरमी दे दे, अल्लाह हमें दूसरों की मोहब्बत दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक जो दाई का बेहतरीन किरदार है वो हम सबको अता कर दे और हम सबको उस जन्नत का वारिस बना दे जो कि अल्लाह ने अपने मुत्तकी बंदों के लिए तैयार कर रखी है। सुभानक अल्लाहुम्मा वा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।